گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور آج بھی بہت کچھ سیکھیں گے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر زید کا جو سسر ہے وہ فوت ہو جائے تو کیا زید کا باپ جو ہے وہ زید کی ساس سے شادی کر سکتا ہے؟ اس والے سے رہنمائی فرمائیں.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہاں جو مسئلہ انہوں نے معلوم کیا, جی اس میں عوام میں ایک مسئلہ معروف ہے کہ لڑکا اور اس کا باپ لڑکی اور اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ لوگوں میں معروف ہے. یا جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کی ساس کا انتقال ہو گیا, زید ہے اس کی ساس کا انتقال ہو گیا, تو اب زید کا جو والد ہے وہ اس سے اس کی ساتھ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو لوگوں میں یہ معروف ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر ممانعت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے, یعنی رشتے کی جو ممانعت کی دیگر وجوہات ہوتی ہیں, کوئی رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے یا دیگر کوئی مسائل ہوتے ہیں, اگر وہ مسائل یہاں پر نہیں ہیں تو زید کا والد زید کی ساتھ سے نکاح کر سکتا ہے. یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب عدت گزر چکی ہے, یا اس نے طلاق دے دی, عدت گزر چکی ہے, تو اب یہ نکاح کر سکتا ہے.
صحیح.
یعنی ایک طرف باپ اور بیٹا ہوں اور دوسری طرف ماں اور بیٹی ہوں, یہ دونوں ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یعنی بیٹے کا نکاح جیسے اس صورت میں ہے کہ لڑکی سے ہوا, اور باپ کا نکاح اس کی ماں سے ہوا, اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. جی اگلی کال.
نماز فجر کی پڑھا رہا ہوں, قرات کر رہا ہوں, قرات کرنے کے بعد دو آیاتیں پڑھی ہے, اس کے بعد میں نے ایمان مفصل پڑھی جا رہی ہے بول کر, اس حالت میں نماز ہو گئی ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یعنی انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی جو قرات کر رہے تھے, یہ سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیات انہوں نے پڑھی, اور پھر بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ ایمان مفصل پڑھنا شروع کر دی. تو دیکھیں جب ایسے صورتحال ہوگی, جب انہوں نے ایمان مفصل پڑھی اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے قرات کی ہوگی, یا ایمان مفصل پڑھنے کے بعد پہلے اپنی قرات پوری کر چکے پھر ایمان مفصل پڑھی پھر انہوں نے رکوع کیا, تو دونوں ہی صورتوں میں سجدہ صحب لازم ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اس صورت ان پہ لازم تھا کہ یہ سجدہ صحب کرتے, اگر سجدہ صحب نہیں کیا ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر سجدہ صحب کر لیا ہے تو نماز ہو گئی.
تو اس کی جو وجہ تھی وہ تاخیر,
وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تاخیر ہوئی. یعنی قراءت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اتنی دیر خاموش رہتا ہے, تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یوں ہی جب یہ قراءت اس نے مکمل کر لی, یہاں خاموش تو یہ نہیں رہا, قراءت اس نے مکمل کر لی, اب اس کو رکوع کرنا تھا,
فوراً رکوع کرنا,
اب فوراً اس کو رکوع کرنا واجب تھا, اب اس نے فوراً رکوع نہیں کیا, تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا کیونکہ اس نے ایک رکن کی مقدار تاخیر کی.
ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان نہ سمجھی میں, اسے پتا نہ ہو کہ یہ کلمات کفریاں ہیں یا شرکیاں ہیں, اور وہ بول دیتا ہے, اسے ان کے معنی نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ لفظ کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرکیاں ہیں یا کفریاں ہیں, تو پھر اس کے لیے کیا کرے وہ انسان؟ اور اگر وہ شادی شدہ بھی ہو تو کیا دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ جزاک اللہ.
کیا فرماتے ہیں حضور اس حوالے سے کہ آج کل ظاہر ہے جس طرح کا دور چل رہا ہے, تو اپنی گفتگو میں لوگ اس طرح کے کلمات ادا کر دیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض بھی بن جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا بعض اوقات مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، فرشتوں کا بھی۔ تو اگر اس طرح کے کلمات نکل گئے اور توجہ نہیں تھی یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اب کیا حکم لگے گا؟ لیکن یہ تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، کن کن پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا، فرشتوں کے متعلق گفتگو کرنی ہے تو کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کرنی ہے تو کیا انداز ہونا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو تب کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یوں ہی جنت ہے، دوزخ ہے، اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ تو جب بھی ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، یا جنت اور دوزخ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، یا نماز، حج، روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، تو ہماری گفتگو کا انداز وہی ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارا انداز ہوتا ہے۔ جب وہی والا انداز اختیار کرتے ہیں تو پھر تمیز نہیں رہتی کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے اور کون سی بات کہاں پر نہیں کرنی، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ احادیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ سے راضی، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ ایسا کلمہ نکالتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں جب شریعت کے بارے میں گفتگو کروں گا تو میرا کیا انداز ہونا چاہیے، کون سے کلمات کہنے کی مجھے اجازت ہے، کون سے کلمات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہی علم کی کمی کی بنا پر کبھی انسان خود کر کوئی ایسے کلمات کہتا ہے، کبھی کسی کے لکھے ہوئے کلمات پڑھتا ہے، یا کسی کے لکھے ہوئے کلمات بولتا ہے، یا اسی طرح ہمارے یہاں جیسے مذاق مسخری کی جاتی ہے، مذاق مسخری میں روزے کے متعلق معاذ اللہ بول دیتے ہیں، نماز کے متعلق بول دیتے ہیں۔ تو یقیناً شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر کسی نے صریح کلمہ کفر کہا تو ایسی صورت میں یہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کلمہ کہا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرے، توبہ کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، شادی شدہ ہے تو پھر تجدید نکاح بھی کرے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس موضوع پر کتاب امیر اہل سنت دامت برکات مرالیہ کی موجود ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے رسالے بھی ہیں، گانوں کے اشعار کے متعلق بھی رسالے ہیں، ان کا بھی مطالعہ کر لیا جائے تاکہ ہم اپنی زبان میں محتاط ہو جائیں۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو نہیں بھی پڑھا پھر بھی اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، دوست کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، یا کسی عام آدمی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، پھر کیا انداز ہونا چاہیے؟ اور جب یہی گفتگو شریعت کے متعلق ہو، اللہ عزوجل کی ذات کے متعلق ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہو، مقدس ہستیوں کے متعلق ہو، پھر بات کا کیا انداز ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے۔
مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیارا کلام فرمایا اس حوالے سے کہ جو روز مرہ کی ہماری گفتگو ہے اس کے اندر بالخصوص ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، دیگر جو معاملات ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ علم دین کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ایسے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں جو کلمات کفر ہوتے ہیں، اور علم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کتاب کی بھی نشاندہی کی گئی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی معنی تصنیف ہے، آپ اس کا اول تاخیر مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ تو کوشش کر کے اس کو حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر کر آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ جی مزید کورس لیں گے۔
سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر بار بار وضو خراب ہوتا ہو، علاج کروانے کے باوجود بھی وضو کا مسئلہ ہو، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کسی اسلامی کتاب کو جیسے مدنی پانچ سورہ ہے کیا پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
دو سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ وضو علاج بھی کرا رہے کہ وضو قائم نہیں رہتا، اب نماز کا کیا کریں؟ دیکھیے بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو اب وہ نماز کے لیے وضو کیا تو اس وجہ سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے، یعنی نماز کے اوقات میں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عذر ہمیشہ ان کا جاری ہی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو یہی لازم ہے کہ احتیاط کریں، اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرنے کے بعد استبرا کریں، یعنی کچھ دیر چلتے پھرتے رہیں،
صحیح،
اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز کی ادائیگی کریں،
صحیح۔
باقی یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے کے لیے دارالفتاء اہل سنت میں یہ رابطہ کر لیں، اپنی یہ مکمل کیفیت بیان کریں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ان کو اس کے متعلق بتا دیا جائے گا۔
دوسرا یہ کہ اب جیسے وضو کا پرابلم تو ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ اب جیسے بے وضو ہیں تو کوئی اسلامی کتاب، مدنی پنصورہ یا رسائل و کتب وغیرہ اسلامی پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیے، اسلامی کتابیں پڑھنے کی صورت میں اجازت ہے، مگر اسلامی کتابیں پڑھتے ہوئے اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جب اسلامی کتاب پڑھیں گے تو اسلامی کتاب پڑھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبات اسلامی کتاب میں بھی آتی ہیں،
جی،
جب وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر نہ تو اس آیت کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کے ترجمے کو چھو سکتے ہیں، اور اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔
صحیح جی، مزید کالس لیں گے۔
میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے اہل سنت نے جو فرمایا ہے گٹھی ہو، ایک گٹھی ہو آپ کے ہاتھ میں ہو اور ایک ناگ ہو، اور چاندی کا وزن کتنا ہو یہ بتا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واضح سمجھ میں نہیں،
انگوٹھی کے
انگوٹھی کا سوال کیا ہے کہ ایک نگ کی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ انگوٹھی، مرد کو جو انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں،
صحیح،
اور اس سے مراد وزن جو ہے وہ چاندی کا وزن ہے،
صحیح،
نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نگ کا وزن 7 ہو یا نہ ہو، تو نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہوگا۔ جو انگوٹھی ہے، جو انگوٹھی کا رنگ ہے، اس کا جو وزن ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے جی، مزید کالس لیں گے۔
میرا نام محمد عمیر، مفتی صاحب، میں نے پتا کرنا تھا یہ سچی داری کا کیا حساب ہے، ایک مٹھ رکھتے ہیں یا ایک مٹھ سے زیادہ؟
الحمدللہ، مفتی عرفان صاحب تشریف فرما ہے جی، حضور کیا ارشاد فرمائیں گے سوال کے جواب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے داڑھی کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا چاہیے یا اس سے زائد رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو داڑھی کی مقدار واجب ہے وہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے، ایک مٹھی داڑھی سے کم کرنا ناجائز و حرام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، داڑھی رکھیں اور سب مسلمانوں کو رکھنی چاہیے، یہ مردوں کا زیور ہے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے، اس سے کم نہیں رکھنی چاہیے۔
اچھا، یہ عرفان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے داڑھی کے بال مطلب نہیں آتے، تھوڑی پر معمولی سے ہی بال ہوتے ہیں، نہیں آتے، تو کیا اس کا حکم ارشاد فرمائیں کہ کیا کریں؟
داڑھی کے بال نہ آئیں اس پہ تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر کسی کے آتے ہیں پھر بھی وہ کم کر دیتا ہے، بالکل صاف کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ کاٹ کر اس کو چھوٹا کر دیا، تو یہ ناجائز و حرام ہے، نہ آنا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔
جیسے ماشاءاللہ آپ کی داڑھی شریف ہے، بہت بھری ہوئی ہے، تو اسی کو داڑھی کہیں گے یا صرف تھوڑی پر اگر داڑھی آ جاتی ہے تو اس کو داڑھی کہا جائے گا؟
نہیں، یہ تینوں طرف جیسے گالوں پر ہے اور یہ نیچے ٹھوڑی پر ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے یوں پکڑ کر، جو مٹھی کے نیچے ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور ایک مٹھی ہو جائے گی تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔
وہ نعمان محمد عدنان اتاری، پاک مکی کا بینا ٹیکسلا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو یہ سر سے گھما کر نظر اتارنے کے لیے مرچیں وغیرہ جلائی جاتی ہیں یا چینی وغیرہ کئی علاقوں میں جلائی جاتی ہے، تو کیا کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح جلانا جائز ہے؟
جی عرفان بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، عموماً ٹوٹکا ہی کہا جاتا ہے اس کو۔
حدیث مبارک میں نظر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ العین حق،
جی
نظر حق ہے، اور یہ دیکھیں یہ لگ جاتی ہے۔ اب اس صورت میں نظر اتارنے کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہیں، دم کر دیا جاتا ہے اور نظر اتر جاتی ہے، شفا یابی مل جاتی ہے،
ٹھیک،
یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض ٹوٹکے ہمارے ہاں رائج ہیں،
جی جی،
جیسا کہ اس حدیث مبارک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، कि ये जो मतलब टोटके हमारे यहाँ राइज हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस इसमें ये देखना चाहिए कि खिलाफ शरा ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे दुआएं जो हम इस्तेमाल करते हैं यानी मेडिसन जो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए किसी नकल यानी दलील की जरूरत नहीं होती, इसी तरह टोटकों के लिए भी किसी नकल की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ ये देखना चाहिए कि खिलाफ शरा तो नहीं है। और उसके अंदर आपने फिर मिसालें भी दो दी, उन मिसालों के अंदर आटे की भूसी और इसी तरह मर्चें तीन लेकर सर से लेकर पांव तक घुमाने के बाद आग में चला देना और सेहतयाबी मिल जाना, इसकी मिसालें भी आपने बयान फरमाई, कहा कि ये खिलाफ शरा नहीं है लिहाजा ये करने में कोई हर्ज नहीं।
असल में साहिल के जहन में ये सवाल आया कि ये चीजें जो कि खाई जाती हैं हम इनको जला रहे हैं गोया कि जाया कर रहे हैं, तो ये कोई इसराफ में तो नहीं आएगा?
नहीं, देखें जिनकी शरीयत की तरफ से ममानत ना हो
जी
तो उसको जलाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये एक इलाज है और इलाज में चीजें खाई भी तो जाती हैं तो उससे इलाज हो जाता है, और ये भी एक इलाज का तरीका है, अगर उसके तरीका कार के मुताबिक सेहतयाबी मिल जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं।
ठीक जी, मजीद कॉल्स लेंगे।
मोहम्मद नजीब रजा अतारी जामियातुल मदीना फैजान मदीना कबुल्ला शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ताह सुन्नत में मुफ्ती साहिब से ये सवाल है कि बेवजू शख्स कुरान पाक को छूकर नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर कुरान पाक एंड्रॉइड मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ हो तो क्या बेवजू शख्स स्क्रीन पर छूकर पढ़ सकता है?
जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे, क्योंकि मोबाइल में कुरान की सहूलत है तो बसों में सफर करते हुए तो, लेकिन अगर वजू नहीं है?
देखिए वजू नहीं है तो वैसे तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब हम छुएंगे तो उसके लिए तो वजू होना जरूरी है।
ठीक है,
एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह में जब कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे पास मौजूद है तो स्क्रीन के ऊपर कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, तो यहाँ भी उलमा ने फरमाया कि बेहतर यहाँ पर भी यही है कि जब वजू ना हो तो इसको भी न छुआ जाए।
ठीक है,
तो इसकी भी ममानत ही है, जब वजू नहीं है तो उसको न छुआ जाए। हाँ, अगर पेज पलटने के लिए उसके साइड पे जगह मौजूद है तो वहाँ से पेज पलट लिया जाए।
वो जैसे मेरे मोबाइल में भी है कुरान मजीद, तो ये होता है कि पूरे उस पर हाथ फेर, ये उंगली पूरी फेरते हो जब पेज उसका पलटता है।
जी जी हाँ, इसी से उलमा ने मना फरमाया कि इसमें एहतियात करनी चाहिए, ऐसा ना करें।
ठीक जी, अगली कॉल।
तो मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि आजकल शादी में औरतें सर के बाल और अबरू के बाल इसकी तराश खराश करवाती हैं, आया कि इस तरह करवाना दुरुस्त है या नहीं?
इसके अलावा भी और फैशन है, क्या फरमाते हो?
देखिए अबरू के बाल जो है वो औरत को इस तरह से जैसे तराश खराश होती है काटने की इजाजत नहीं है, अहादीस तैयबा में ऐसी औरत पर लानत की गई है। और दूसरा जो सर के बालों का मसला है, सर के बाल भी औरत को काटने की इजाजत तो होती है, जैसे बाज़ औक़ात बाल दो मुंह के हो जाते हैं तो वो काट सकती है, बहुत ज्यादा लंबे हो गए फिर भी उसको काटने की इजाजत होती है, मगर मर्दों के साथ मुशाबत करने की इसको इजाजत नहीं होती। मर्दों से मुशाबत होगी तो ये नाजायज होगा। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो लंबाई में बैक साइड के बाल हैं वो तो पीछे से काट देते हैं कि वो मर्दों से मुशाबत नहीं हो रही, सर के आगे के बाल थोड़े थोड़े काट दिए जाते हैं, तो जब ये बाल काटे जाएंगे तो मर्दों की मुशाबत यहाँ पर भी पाई जाएगी, तो इसकी भी शरी तौर पर इजाजत नहीं है, ऐसा करेगी तो गुनाहगार होगी।
अच्छा, हमने शुरू में ज़ाहिर वो कुफ्रिया कलीमात के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो इस हवाले से भी SMS आ रहे हैं। ज़ाहिर मुख्तलिफ कौमें अपने हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारती हैं, तो अगर कोई अल्लाह तआला को कहे अल्लाह साईं, क्या फरमाते हैं आप?
देखिए ये हमारे यहाँ सिंध के इलाके में इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं, इससे उलमा ने मना नहीं फरमाया, अगर वो ऐसा कहते हैं तो शरीयत पर कोई ममानत नहीं है इससे, यानी इस तरह कहते हैं तो। बाकी दोबारा जो गुफ्तगु शुरू होगी मैंने बयान भी करना था, जैसे अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुल्लाह अलैह की जो किताब है कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, इसका हमने हवाला दिया था कि इसको पढ़ लिया जाए। देखिए इसको जो पढ़ना है, इब्तिदा में ही अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुल्लाह अलैह ने इस बात की भरपूर तरगीब दिलाई है कि इसको पढ़कर अब कोई ऐसा ना करे कि किसी के मुतल्लिक खुद ही फैसला करके बैठ जाए कि इसने फलां कलिमा कहा था लिहाजा यह दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। तो पढ़ें, पढ़कर अपने उस ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें, खुद एहतियात करें। हाँ, हमारे सामने अगर किसी ने ऐसा जुमला कहा है जो हमने उस किताब में पढ़ा था
सही
या उससे मिलता जुलता जुमला है, तो अच्छे तरीके से उसको समझाएं कि देखिए मैंने ये पढ़ा था, तो आप उलमा से रुजू करके मालूम कर लें, बेहतर यह है कि इससे तौबा कर लें। ऐसा ना हो कि हम किसी से भी कोई कलिमा सुने, हमने पढ़ा हो, अब उससे मिलता जुलता है या उसी तरह का उसने कोई कलिमा कहा है, होता यह है कि बस वो एक किताब पढ़ ली ایک کتاب پڑھنا اس اعتبار سے کفایت نہیں کرتا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اس نے فلاں جملہ کہا ہے اب یہ لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا. جو کتاب پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھیں, اپنی معلومات میں اضافہ کریں, اپنی زبان کی بہت زیادہ اس میں احتیاط ہو جائے گی. ہمارے سامنے اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی جملہ کہتا ہے, ہم نے اگرچہ اس میں پڑھا بھی ہے کتاب کے اندر, پھر بھی علماء سے رجوع کر کے معلومات حاصل کریں اور پھر ہی کسی جو بھی شرعی حکم ہے پھر اس کے سامنے اس کو بیان کریں.
مدین چلے کے ناظرین, میں مزید یہ عرض کروں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کے اپنے مطالعے میں اور اس میں علم میں اضافہ ہو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ درس و بیانات کا سلسلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر سنت کی طرف سے اس کتاب کا درس کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم درس دیں گے اس کتاب سے تو جو شرکائے درس ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے اور وہ ہم سے پوچھے کہ آپ نے جو یہ مسئلہ بتایا یا یہ جو کفر اس کی معلومات آپ نے ہمیں دی کہ یہ کلمہ کفر ہے تو یہ کیا ہے, تو ظاہر ہے اب جو درس دینے والا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت نہیں کر پائے اور بات کچھ اور ہو اور کچھ اور سمجھ میں آئے. تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ ہی دیکھیں کتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ اس مطلب کتاب سے درس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ ہم خود اس کا مطالعہ کریں, اپنے علم میں اضافہ کریں, ایسا نہ ہو کہ پڑھنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو بولتے رہیں کہ آپ نے یہ کفر بک دیا اور آپ مطلب اسلام سے خارج ہو گئے. جی اگلی کال لیں گے ہم.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کے نام کے ساتھ ہی خاص ہے یا پھر اولیاء اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں؟
جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک ہے مسئلہ کہ لوگ اس میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہم اولیاء کرام صحابہ یہ کس کس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں.
رضی اللہ تعالی عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہوا,
جی
یہ جملہ صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. علماء کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اس جملے کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
صحیح, تو دونوں کے استعمال میں کوئی باریک فرق ہے یا مطلقاً یہ استعمال ہی ہے؟
دیکھیں استعمال ہی ہے مطلقاً. اب اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے, ان سے راضی ہو چکا تو اس اعتبار سے ان کے لیے بولا جاتا ہے, اور دعا کے اعتبار سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اس طرح اولیاء اللہ کے لیے بولا جاتا ہے.
صحیح جی, مزید کال لیں گے.
میرا نام احمد ہے اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا چاہ رہا تھا فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کیا قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
جی کیا فرمائیں گے ہمارے مفتی صاحب آپ کہ فجر کی نماز سے پہلے اس کے بعد؟
فجر کی نماز سے پہلے یعنی فرض پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز کے وقت کے اندر اور یوں ہی فرض پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے وقت کے اندر قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے, یہاں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہوتی ہے. قضا نماز کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں, جو تین اوقات مکروہ ہیں
جی
ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, مگر قضا نماز میں اس بات کی احتیاط لازم ہے کہ جب ہم قضا نماز پڑھیں تو لوگوں پر یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری نماز چھوٹ چکی ہے, ہماری نماز قضا ہو چکی ہے. تو اس بات کی احتیاط رکھیں اور اس اعتبار سے نماز کی ادائیگی کر لیں. مسجد میں اس طرح سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چلے گا, عمومی طور پر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتے, تو ایسی صورت میں گھر پر ادا کر لیں وہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے, ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ کار میں سفر کے دوران اگر مفتی عرفان صاحب کرم فرمائے اس کا جواب, سیٹ پر بیٹھ کر سونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایس ایم ایس.
دیکھیں سیٹ پر سونے سے جب کہ حیت علیتین کی صورت یہ ہو کہ وہ جمی ہوئی ہیں یعنی کہ سورین جمے ہوئے ہیں تو اس طرح اپنا وضو نہیں ٹوٹتا, وضو قائم رہتا ہے. ہاں دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو غفلت کی نیند اور دوسرا سورین کا جمع ہوا نہ ہونا.
صحیح.
اگر یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں گی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ مرد ریشم کا کپڑا پہن کر لباس پہن کر اگر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز پہ کوئی حکم لگے گا؟
اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہنا ہے، مارکیٹوں میں کیا ریشم عام ملتا ہے یا مطلب قوت خرید ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم خرید کے بآسانی اس کو پہن لیں؟ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا گمان ہوتا ہے کہ ریشم ہے، حالانکہ شاید وہ ریشم نہیں ہوتا، تو کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے تو جائز ہے، البتہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ مردوں کے لیے ریشم پہننے کی اجازت ہوتی ہے، اس کی صورت یہ بنے گی کہ جیسے چار انگل تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں، نقش و نگار جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھول پتیاں کپڑے پر قمیض پر بنا لی جاتی ہیں، تو اگر اس طرح کی بیل بوٹے بنائے گئے اور چار انگل ہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو شخص یہ جائز طریقہ کار کے مطابق ریشم پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں، ورنہ مکروہ ہوگی۔
صحیح۔
اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ بازار میں عام ریشم مل جاتا ہے، دیکھیں یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، عام تو بازار میں یہ نہیں ملتا۔
ٹھیک۔ اچھا، مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا میسج کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے؟
نہیں، میسج کے ذریعے نکاح نہیں ہوگا، یہ تو ایک مزید جدید صورت آگی، ورنہ پہلے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ فون پر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، یا انٹرنیٹ پہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ اب یہ نئی صورت آگی ہے کہ میسج پر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔
جی جی۔
تو نکاح کے لیے شرائط ہوتی ہیں، ایک مجلس ہونا ضروری ہوتا ہے، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اگر کفات وغیرہ نہ ہو تو لڑکی کے اولیاء کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔
یعنی پورا ایک وہ ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایس ایم ایس بھیج کے نکاح ہو گیا، بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ ظاہر پھر جنم لیتی ہیں۔ تو شریعت نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا ایک نظام اس کا ہمیں دیا ہے، جب وہ پورا ہوگا تو جبھی نکاح ہوگا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی مسجد کی جماعت واجب ہے، اگر اس مسجد کی جماعت چھوٹ گئی، نکل گئی، تو کیا حکم ہوگا؟ جیسے محلے کے اندر کئی مسجدیں ہوتی ہیں علاقے میں، تو واجب کون سی ہوگی ہم پر؟
دیکھیں، جو محلے کی مسجد ہے اسی کی جماعت جو ہے وہ واجب ہے، یعنی وہ مسجد ہے، وہاں امام بھی ایسا موجود ہے جس میں امامت کی تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں، وہاں پر جا کر نماز کی ادائیگی کرنا یہ واجب ہے، جس کو ہم کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ قریب کی مسجد ہے، 5-7 منٹ کا فاصلہ ہے،
صحیح،
وہیں پر جو ہے وہ جماعت واجب ہوگی۔ ہاں، اگر وہاں بھی مسجد موجود ہے اور محلہ ہی بہت بڑا ہے، 20 منٹ کے فاصلے پر اور بھی مسجد موجود ہے، تو یہیں کی جماعت اس کے اوپر واجب ہے۔ یہاں جماعت اگر اس کی چھوٹ گئی ہے تو اب دور جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جائے گا، وہاں جا کر پڑھے گا تو آئے گا جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، پر اب دور جانا اب اس پہ لازم نہیں ہے۔
ٹھیک جی، مزید کالس لیں گے۔
حضور، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اینڈرائڈ کے اوپر جو ہے وہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ موبائلز ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ایک سٹک آتی ہے، اس سٹک کے ساتھ قرآن پاک کے پیج کو جو آگے پیچھے کر کے پھر پڑھ سکتے ہیں بے وضو؟
کیا سٹک بھی آتی ہے؟
ہاں بالکل، سٹک کے ساتھ اگر کریں گے تو سٹک جو ہے وہ تابع نہیں ہوتی،
صحیح،
یعنی انسان کے تابع نہیں ہے سٹک، اب اس کے ساتھ اگر یوں کریں گے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہوگی۔
ٹھیک۔
لیکن ممانعت، اس کی بھی جو ممانعت ہے وہ اس طرح کی ممانعت نہیں ہے جیسے بے وضو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کی ممانعت ہے،
صحیح،
اس میں علماء نے منع فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے نہ چھوا جائے، اب سٹک ہوگی تو اس سے جو ہے وہ بدرجہ اولا اجازت ہوگی۔
ٹھیک جی، مزید کالس۔
اذان سے پہلے 15 منٹ پہلے تہجد کی نماز ہو جاتی ہے؟
فجر کی جو اذان ہوتی ہے مفتی عرفان صاحب، یعنی مثال کے طور پہ جماعت سے 15 منٹ پہلے شاید یہ فرما رہے ہیں، تو کیا تہجد پڑھ لیں؟
جماعت سے 15 منٹ پہلے تو عام طور پہ وقت نہیں ہوتا، اب اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اذان کا وقت جب شروع ہوا ہے،
جی جی،
تو اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسے ہی اذان کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد صرف سنت پڑھی جا سکتی ہے جو فجر کی کہلائیں گی، تہجد کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔
اچھا مفتی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کیا مدنی مشورہ پیش کریں گے کہ وہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے کیا احتیاط کریں، کیا کریں، اپنے گھر میں کیا رکھیں تاکہ نہیں پتہ چلے؟ کیونکہ اذان پر چل رہے ہوتے ہیں، تو اب اذان سے پہلے وہ 15 منٹ پہلے اگر انہوں نے تہجد پڑھ لی تو کیا یہ ضروری ہے کہ 15 منٹ پہلے تہجد کا ہی وقت ہوگا؟
دیکھیں اس میں بہت ضروری امر یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دیگر کاموں کا ایک شیڈول تیار کرتے ہیں خواہ وہ موبائل کے اندر ہو یا ہم اپنی ڈائریاں بناتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر میں یا ہمارے آفس کے اندر نماز کے اوقات کا نقشہ لگا ہوا ہونا چاہیے، جیسا کہ دعوت اسلامی نے ہمیں بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اپنے آفس میں ہیں تو آفس میں لگائیں، اگر ہم اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں اپنے کمرے میں رکھیں، تو ہر نماز سے پہلے اس کا وقت دیکھیں، وقت دیکھنے کے بعد نماز ادا کر لیں، یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سہولت تو موبائل کے اندر بھی آ گئی، ہم یہ ہے کہ اس نقشے کو اٹھا اٹھا کر پھریں یہ ہمارے لیے مشکل تھا، اب ہر شخص اپنے موبائل کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ موبائل پہ نقشہ اوقات موجود ہے، فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، اس سے ہی پتہ چل جائے گا تہجد کی نماز کس وقت ہو سکتی ہے اور کس وقت نہیں۔
مدی چل کے ناظرین کو ہم عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقیت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نماز کے اوقات کا پورا ایک ہمیں نظام دیا، پاکستان کے غالباً 1800 مقامات کے نقشے انہوں نے الحمدللہ ایک کتاب کے اندر ہمیں دے دی ہیں، تو ظاہر اپنے گھروں کے اندر آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ موبائل کی جس طرح ترغیب دلائی تو یہ موبائل اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نیٹ کے ذریعے اس کا استعمال ہو تو رہا ہے لیکن ایک تعداد اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہی، یعنی مس یوز اس کا ہو رہا ہے۔ اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو نماز کی حفاظت، قرآن کی تلاوت، دیگر الحمدللہ اپلیکیشن دعوت اسلامی جیسے دعوت اہل سنت کی اپلیکیشن موجود ہے، اگر آپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں موبائل میں اس کو تو آپ دیکھیں گے کتنے شرعی مسائل چلتے پھرتے آپ مطلب پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے، سیکھ لیں گے، لیکن ذہن مل جائے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جی مزید کورس لیں گے۔
سر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ساتھ ساتھ یا دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟
اچھا امام صاحب جب دعا مانگتے ہیں تو ہم بھی اپنی دعا مانگ سکتے ہیں یا اسی میں شامل رہیں؟ دیکھیں بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ امام جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر آمین کہا جائے،
ٹھیک ہے،
بس یہ ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور یہ دل میں اپنی بھی کوئی دعا کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے ہیں،
ٹھیک
ہے۔ جی اگلی کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے چار سنتے پہلے، پھر دو فرض، پھر چار سنتے، پھر دو سنتے بعد میں آتی ہیں، وہ غیر مقدہ ہیں یا کہ مقدہ ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ میرا کہ امام مسجد ہو، اگر وہ مسجد کے کسی طریقے سے پیسے کھا لیتا ہے کیا اس کے پیچھے جماعت ہو جائے گی؟
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ جمعے کی جو رکعات ہیں 14 رکعتیں، ان کی اگر ترتیب بتا دیں سنت و نوافل کے حساب سے، یعنی موقعہ اور غیر موقعہ؟
جمعۃ المبارک کی پہلی جو فرض سے پہلے 4 سنت پڑھی جاتی ہیں وہ 4 سنتیں موقعہ ہوتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، پھر جو 4 سنت ادا کی جاتی ہیں یہ بھی سنت موقعہ ہیں، اور ان کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، جیسے ابھی سائل نے پوچھا ہے، ان کا فوکس یہی تھا کہ 4 سنت کے بعد جو 2 پڑھی جاتی ہیں یہ سنت غیر موقعہ ہیں، پھر ان کے بعد 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس طرح 14 رکعات مکمل کی جاتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا سوال
امام صاحب
کہ امام صاحب
مسجد کے پیسے،
اگر مسجد کے پیسے کھا جائیں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
جی جی
دیکھیں وہ انہوں نے پوچھا کسی بھی طریقے سے امام صاحب پیسے کھا جائیں، اب طریقہ کون سا ہوگا؟ ممکن ہے وہ اپنی تنخواہ لے کر کھا رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طریقے کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اور بہرحال یہ جو سوالات ہیں ایسے کہ جو ہمیں عبادت سے دور کر دیں، آئمہ سے بزن کر دیں، ایسے سوالات آن لائن نہیں پوچھنے چاہیے، اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے فون پر رابطہ کریں یا خود وہاں پر تشریف لے آئیں اور وہاں پر آ کر پوچھیں تاکہ پتہ چلے کہ غلطی کس کی ہے، آیا غلطی ہے بھی یا نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، اب ہم اس کو مجرم قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں خود آ کر اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گا۔
ٹھیک، اچھا یہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی جو نماز جب ختم ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد مسجد سے نکل جاتی ہے، تو ظاہر ہے اب یہاں حسن ظن ہم رکھیں کہ سب گھروں پہ جا کر یا اپنے آفیسز میں جا کر نماز پڑھتے ہیں بقیہ، یا کیا فرمائیں گے اگر بعض کی عادت ہی بن گئی ہے صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے جمعے کی، تو اس میں شرعی حکم کیا لگے گا؟
ویسے تو دیکھیں فرائض مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، اور جو نوافل ہیں وہ خاص سنتیں موقعہ ہوں یا غیر موقعہ ہوں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر پڑھی جائیں. لیکن امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب عوام الناس میں ایک عمل رائج ہو جائے کہ لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگوں کو تہمت لگانے سے، غیبت کے دروازے کھولنے سے یہ بچنا چاہیے اور وہیں پر نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر چلے جائیں. بہرحال اگر کوئی اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو لازم ہے کہ ہم حسن زن ہی کریں، کیونکہ گھر میں نماز جا کر پڑھنا ہی افضل ہے جو نوافل یا سنتیں ہوں.
صحیح. اچھا مفتی صاحب، مزید ایک ایسے میں شامل کر کر ہم اپنا سلسلہ ختم کریں گے کہ فجر کا جو وقت ہے وہ کم ہے، تو اب سنتیں پڑھیں یا فرائض پڑھیں؟
دیکھیں، اگر تو وقت اتنا ہے کہ ہم فقط دو ہی فرض پڑھ سکتے ہیں
جی،
تو پھر ایسی صورت میں فقط فرض ادا کر لینے چاہیے اور سنتیں ترک کر دینی چاہیے.
ٹھیک،
یہ اس صورت میں ہے کہ جب وقت ختم ہو رہا ہے.
جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ سردار آباد سے آپ نے سلسلے میں کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہوا، دو مفتیان کرام نے ہمارے سلسلے میں شرکت فرمائی اور سوالات کے ہمیں جوابات عطا فرمائے. یقیناً مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، بہت ہمیں علم ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.